یا شهر عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. منور کر دے یا رب مجھ کو تقویٰ کے معالم سے, منور کر دے یا رب مجھ کو تقویٰ کے معالم سے, تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے, تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے, منور کر دے یا رب مجھ کو تقویٰ کے معالم سے, علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے, علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے, اندھیرے بے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے, اندھیرے بے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے, علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے, اندھیرے بے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے, جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو, جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو, بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے, بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے, کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے, کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے, بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے, بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے, نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو, نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو, تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے, تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے, کسی کی آہ سو زندہ پلک پر نارازن بھی ہو, کسی کی آہ سو زندہ پلک پر نارازن بھی ہو, تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے, تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے, کسی کی آہ سو زندہ زندہ فلک پر نعرہ زن بھی ہو کسی کی آہ سو، زندہ فلک پر نعرہ زن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے، کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہو فغا اس میں، کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہو فغا اس میں، دھواں اٹھا نشے من سے یہ کیسے یاد ظالم سے، دھواں اٹھا نشے من سے یہ کیسے یاد ظالم سے۔ حضرت والا دعوت برکاتہ کہتا ہے، کتب خانے تو ہے اختر بہت آفاق عالم میں، کتب خانے تو ہے اختر بہت آفاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے، کتب خانے تو ہے اختر بہت آفاق عالم میں، کتب خانے تو ہے اختر بہت آفاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے، کسی کی آہ سو زندہ فلک پر نعرہ زن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ما شاء الله یہ نظم جو ابھی آپ نے سنی ایک خزانہ ہے اور بہت بڑا واز ہے، بلکہ ہر شعر اس کا واز ہے۔ ایک طرف تو ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کو سوچیں، حزن و ملال کی جو کیفیت ہے یہ کہیں ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ تو نہیں، تو ایک طرف تو اپنے محاسبے کی اس میں تلقین ہے، اور دوسری طرف ظالم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ظلم کرو گے مظلوم کی آہ سے بچو، ایسا نہ ہو کہ آسمان پر اس کی آہ پہنچے اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھتے۔ تو گویا ہر ایک کو دعوت ہے، ہر آدمی کے لیے اس میں دعوت ہے، فکر و عمل ہے کہ خدا نہ کرے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بعض اوقات قلب پر حزن و ملال کے بادل آ جاتے ہیں، تو یہ حزن و ملال اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، انشاءاللہ وہ تمہارے حزن و ملال کو، غم و اندوہ کو دور کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی تعلیم ہے اس میں، ظالم کے لیے بھی اور محزون کے لیے بھی، یعنی محزون سے مراد وہ جو غم زدہ ہو۔ تو یقیناً زندگی کے مختلف موڑ ہوتے ہیں اور انسان کو مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، جب خوشی آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ نعمت اور یہ خوشی مجھے عطا فرمائی. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی بات سنی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں, ہر بندے پر ہم وقت برس رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم اگر اپنے بارے میں سوچتے رہیں تو اس وقت بھی الحمدللہ نعمتوں کی ایک بارش ہے جو ہم پر ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان. البتہ کبھی کبھی حزن و ملال کی کیفیت بھی آ جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی کہا کہ استغفار کیا جائے. حدیث شریف میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ رب العزت اس کے حزن و ملال سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو ہے وہ سارے غموں کا علاج ہے. آج ہم ساری تدبیریں اختیار کرتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی تدبیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اس عمل سے ہم غفلت اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی غم پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ ہی سے میرا شکوا ہے, آپ ہی کے سامنے یہ سب کچھ ہے. تو اللہ رب العزت سے اپنی درخواست پیش کرے, اللہ تعالیٰ اس کے غم کی کیفیت کو انشاءاللہ خوشیوں سے بدل دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں ہی سے یہ بات سنی کہ انتقام نہ لے کسی سے, بدلہ نہ لے, عفو درگزر اور معافی کا معاملہ اختیار کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, کہ جو آدمی صبر اختیار کرے اور ساتھ ساتھ معاف بھی کرتے تو یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے, یعنی معمولی کام نہیں ہے. یہ آدمی کو تکلیف پہنچے اور اس تکلیف کو وہ برداشت کر لے, صبر کر لے, تو فرمایا کہ یہ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بڑی ہمت والے کام. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, شہزادے ہیں اور اولیاء اللہ میں سے ہیں. حضرت کی جو کتاب ہے تقویت الایمان, جس کے بارے میں لوگ آج مختلف اعتراضات کرتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے دہلی کی جامع مسجد میں, ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا باپ نہیں ہے کوئی, تو کوئی ایک گالی دی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا اور خاص کر اگر کوئی مریدین بھی موجود ہوتے تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے, یا کم از کم جو بیان کرنے والا وہ اس کو جواب دے دیتا کہ جو تو مجھے کہہ رہا وہ تو ہے اور تو ایسا ہے اور تیرا باپ ایسا ہے. لیکن حضرت نے بہت ہی دھیمے لہجے میں فرمایا کہ بھائی میری والدہ کے گواہ نکاح کے آج بھی دہلی میں موجود ہیں. تو گالی کو مسئلہ بنا دیا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, ورنہ گالی کا جواب گالی سے بھی دیا جا سکتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دہلی میں میری والدہ کے نکاح میں جو لوگ موجود تھے تو آج بھی ان کے گواہ موجود ہیں. تو اس طرح سے اس گالی کا جواب گالی سے نہ دے کر بلکہ گالی کو مسئلہ بنا دیا. تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی کہ وہ تانوں کا جواب بھی نہیں دیتے. اس نے تو تانا دیا تھا نا, تو جواب میں لوگ کہتے کہ تو ایسا تیرا باپ ایسا, لیکن حضرت نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ جو ہے اس طرح سے اس کو جواب دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. ورنہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے, سنا ہے کہ ان کی مختلف شانیں ہوتی ہیں لیکن سنا ہے دیکھا کبھی نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا بزرگ دیکھ لیں یا کوئی کچھ بزرگ ایسے دیکھ لیں جو ہر ایک مختلف شان رکھتا ہو. فرمایا کہ میاں اس فکر میں مت پڑ, چھوڑ دے اس کو, بلا وجہ کیا ضرورت ہے ان سب فکروں میں پڑنی. لیکن اس نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جاؤ فلاں مسجد میں چلے جاؤ دہلی کی, وہاں تین بزرگ ہوں گے جو اپنے اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوں گے, تو تم جا کے ہر ایک کو ایک گھسا مار دینا بس, اور پھر شان دیکھ لینا ان کی, ہر ایک بزرگ کی اپنی نرالی شان. چنانچہ یہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی تین بزرگ ایسے ہیں جو اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جا کے ایک گھسا مارا ایک شخص کو, ایک بزرگ کو. انہوں نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھا, نہ پلٹ کر دیکھا, نہ کوئی جواب دیا, اپنے کام میں ذکر میں لگے رہے. انہوں نے اگلے والے بزرگ کو مارا, گھسا اس کو بھی مار دیا. وہ جلدی سے پیچھے سے پلٹے اور انہوں نے ایک گھسا اس کو مار دیا, اور پھر اپنے ذکر میں لگ گئے, جواب کچھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد تیسرے بزرگ کو مارا, تو وہ جلدی سے پیچھے پلٹے اور اس کے ہاتھ کو سہلانے لگے, چوٹ تو نہیں لگی تمہارے ہاتھ پہ, چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ شخص وہاں سے تو خیر آ گیا. اب ان بزرگ کے پاس پہنچا جنہوں نے نشاندہی کی تھی, اور کہا کہ حضرت واقعتاً میں اس طرح پہنچا, لیکن وہاں تو عجیب واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. تو انہوں نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا, تو انہوں نے بتایا, فرمایا کہ بھائی جس بزرگ نے تمہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا, اس نے یہ سوچا کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, کہاں بیکار کاموں میں لگوں, اب اس سے لڑوں, جھگڑا کروں, میں دو اس کے ماروں گا, مجھے کچھ کہے گا, میں اسے کہوں گا, اللہ کا ذکر چھوٹے گا, ان کاموں میں الجھنے کے بجائے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کروں. چنانچہ وہ اپنے کام میں لگے رہے. فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو کوئی بادشاہ بلائے کہ بھائی تم آؤ تمہیں انعام دیں گے, اور جلدی آنا ذرا. اب یہ شخص جلدی جلدی بادشاہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے, راستے میں ایک شخص ملا, اس نے اس کو گھونسا مار دیا. فرمایا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ شخص اس گھونسا مارنے والے سے الجھے گا یا انعام لینے کے لیے بادشاہ کے پاس جائے گا؟ اسے الجھنا نہیں چاہیے. اگر اس کو انعام لینا ہے تو وقت کے اندر اندر بادشاہ کے پاس پہنچے, ان بیکار کاموں میں نہ پڑے کہ وہ اس نے مارا تو میں بھی ماروں, بلکہ آگے بڑھے اور اپنی منزل پر پہنچے تاکہ بادشاہ اس کو انعام دے. فرمایا کہ پہلے بزرگ کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام کی بارش اس وقت مجھ پر ہو رہی ہے, تو میں ان انعام و اکرام کی بارش کو چھوڑ کر ایک لغو کام کی طرف اور بیکار کام کی طرف متوجہ کیوں ہوں؟ اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں, اپنے کام میں لگے رہے. جو دوسرے بزرگ تھے فرمایا ان کی بھی ایک شان تھی, انہوں نے پلٹ کر گھسا مار دیا, اور یہ پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کچھ زبان سے کہا تو نہیں؟ کہا نہیں, کہا کچھ نہیں. کہا چونکہ تم نے بھی کچھ نہیں کہا تھا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, جتنا تم نے ان کے ساتھ یعنی عمل کیا اتنا انہوں نے تمہارے ساتھ بھی کر لیا. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ حق تو شریعت نے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں جتنی اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس سے زیادہ نہیں. اور فرمایا کہ اس میں ایک اور مصلحت بھی ہے, بعض اللہ کے نیک بندے اللہ کی نظر میں ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے, ان سے لڑے جھگڑے, اور وہ اس سے بدلہ نہ لے, تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بدلہ لیتے. اس لیے انہوں نے فوری طور پر بدلہ لے لیا, یہ بھی ان کے یعنی خیر خواہی تھی ان کے ساتھ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے, اور اللہ اگر کسی سے بدلہ لے تو وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی ایک خیر خواہی. لیکن اس میں ایک اشکال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے, اور وہ یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو معاف فرماتے رہتے ہیں لوگ, اللہ کے ساتھ مختلف عقیدے بھی رکھتے ہیں, اللہ کو گالیاں بھی بکتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, تو اللہ کی شفقت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بزرگ جو ہے وہ فوراً بدلہ بھی لے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے بدلہ نہ لیں, تو گویا یہ بزرگ زیادہ شفیق ہیں اللہ تعالیٰ سے. حضرت اس کا جواب حضرت نے دیا, فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بعض لوگ شیرنی کو چھیڑتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو شیرنی طرح دے جاتی ہے, منہ مل لیتی ہے, چلی جاتی ہے, اس شخص کی طرف دیکھتی نہیں ہے. لیکن اگر کہ اس کے بچے کو چھیڑے, اگر اس کے بچے کو چھوڑے پھر نہیں چھوڑتی, پھر حملہ کر دیتی, اور میں سمجھتا ہوں حضرت نے شیرنی کی مثال دی ہے، یہ مثال ایک مرغی پر بھی صادق آتی ہے، اگر اس کے بچوں کو کوئی چھیڑے تو مرغی ایک دم پر پھیلا کے حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہی مثال بلی بھی ہے، گھر کی پلی بھی ہو تو عام طور پر اگر اس کو یہ پتا ہو کہ بچوں کو نقصان پہنچائے گا تو حملہ کر دیتی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شیرنی اپنے آپ پر تو سہ جاتی ہے، لیکن اگر اس کے بچے کو کوئی کہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو گالی دے، کو برا بھلا کہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ اپنے محبوب، اللہ کے کسی محبوب بندے کو کوئی شخص تنگ کرے، تکلیف دے، تو اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور جواب میں اگر وہ صبر کرے تو اس کا صبر پھر واقع ہوتا ہے، جس سے وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے بعض بزرگ جو بدلہ لے لیتے ہیں تو یہ بھی اصل میں شفقت ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ نہ لے، جتنا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اتنا بدلہ میں بھی لے لوں، تاکہ اس پر یہ بھی شفقت ہے. اور فرمایا کہ جو تیسرے بزرگ تھے ان پر شفقت غالب تھی، کہ بھائی اگر کوئی مارے بھی تو جلدی سے ہاتھ سے ہلانا شروع کر دیا کہ ایسا تو نہیں کہ اسے چوٹ تو نہیں لگ گئی. تو ان کے مزاج میں شفقت بے انتہا تھی، مخلوق پر شفقت. تو یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف شان عطا فرماتے ہیں، مختلف لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے. لیکن بھائی عمل جو سنت طریقے کا ہے وہ پہلے بزرگ کا ہے، یعنی افضل طریقہ اور سنت طریقہ، یا جو شان پہلے بزرگ کی تھی وہ سنت سے قریب تر، کہ اپنے کام سے لگے رہو، اپنے کام میں رکاوٹ مت ڈالو. اور بھی بجائے اس کے کہ ہم انتقام لینے کے چکر میں پڑیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا اس کا جواب دینا شروع کر دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے رجوع کرے اور ذکر و اذکار میں اپنے اللہ کو یاد میں لگا رہے، بلا وجہ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے. تو یہ طریقہ اقرب الی السنہ ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، برادری میں اس قسم کے جب واقعات پیش آئیں تو ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، معافی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی صبر اختیار کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کے کام. یقیناً معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر شخص کا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے، لیکن اگر کوئی معاف کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر جو اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے یقیناً وہ بہت بڑھ چڑھ کر. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. یعنی جب لغو بات ہوتی ہے بے فائدہ، لغو بات کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو ہوتی ہے کہ چلو بھائی فائدہ مند، چاہے دنیا میں اعتبار سے ہی فائدہ مند ہو تو بھی انسان اس کو اختیار کر لے، کوئی حرج نہیں. ایک بات یہ کہ دنیا کا فائدہ تو نہیں لیکن آخرت کا فائدہ ہے، تو بھی کیا بات ہے، اس کو بھی اختیار کر لینا چاہیے. لیکن ایک بات وہ ہوتی ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اب ایسی بات کی طرف جو ہے وہ پیچھے پڑنا یقیناً بیوقوفی کی بات ہے، کہ نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اس لیے ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جس میں آدمی کو نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ. تو والذین هم عن اللغو معرضون، یہ اہل ایمان کی صفت بھی بیان کی گئی ہے. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں جو اس قسم کے معاملات واقعات پیش آ جاتے ہیں اس میں عفو درگزر سے کام لیں. ہمارے ساتھی آج بھائی ثاقب کے دادا کا بھی انتقال ہوا، اور میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ زندگی میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کرنی چاہیے، یعنی گھر میں اس کا ذکر رہے کہ بھائی ایک دن مرنا ہے. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہم جو مسائل پیش آتے ہیں مرنے کے بعد ان کو بھی بیان کریں، مرنے سے پہلے بیماری ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں، مریض کی عیادت وہ بھی بیان کی جائے، اور مرنے والے جب مر جاتے ہیں مر جاتا ہے تو اس پر صبر کرنا، اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا جائے، اور مرنے کے بعد جو رسومات ہیں تجہیز و تکفین کے موقع پر ہیں، تدفین کے موقع پر ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ کے موقع پر ہیں، پھر اس کے بعد جب قبر میں دفن کر رہے ہیں تب مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اعلانات پر مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم سوئم کریں گے، کوئی کہتا ہے نہیں کریں گے، وہاں مسائل سارے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں ان مسائل کو اپنے گھر والوں کو سنایا کریں تو انشاءاللہ پھر جو ہے عین وقت پر یہ خرابیاں اور لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے، ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی. ایک صاحب کے جنازے میں میرا جانا ہوا، انہیں جب یہ مسئلہ بتایا کہ بالکل قبلہ رخ کر دینا چاہیے، تو ان کے بعض عزیزوں میں سے بعض لوگوں نے فوراً اعتراض کیا، جی ہم نے تو کبھی نہیں سنا ایسا، اور یہ کہاں سے نئے مولوی صاحب آ گئے جنہوں نے یہ بات کہہ دی. میں نے کہا بھائی بات تو یہ ہمارے بڑے مولوی صاحب کی ہے، یعنی بڑے آقا و مولا کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہم نے تو انہی سے لی ہے اور انہی نے فرمایا کہ بالکل قبلے کی طرف کرنا چاہیے رخ. لیکن لازمی بات ہے کہ اس موقع پر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ کرنا نہیں ہے، مقصد اصل مسئلہ بیان کرنا تھا کہ مسئلہ ایسے ہی ہے، آگے آپ کی مرضی، جیسے چاہے دفن کرو، ہمیں کیا اگر اٹھا کے بٹھا دو یا کھڑا کر کے چن دو. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ شرعی جو ہے، سنت کے مطابق عمل کرو گے اس میں مردے کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. سنت کے مطابق جتنے اعمال ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی. تو اس لیے یہ مسائل اپنی زندگی میں ہمیں اپنے گھروں میں وقتاً فوقتاً، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. اور کتاب میں نے بار بار ذکر کیا احکام میت، اس کو شروع سے ایک صفحہ آدھا صفحہ سمجھ کر اچھی طرح سے 5-10 منٹ اس کا بیان گھروں میں کریں، ورنہ مرنے کے بعد پھر سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ان مسائل سے بچنے کا حل یہی ہے کہ زندگی میں مرنے کی تیاری ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے ہماری ساری فکریں مرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی فکر ہم کرتے ہی. ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جو مر گیا اس کا معاملہ تو اللہ سے بڑ گیا، ختم، اب اس کی فکر چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں. ہوتا یہ کہ اپنی فکر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. وہ اس کی فکر اس حد تک کرو کہ اس کی تجہیز و تکفیر میں جلدی کرو، تدفین میں جلدی کرو، نماز جنازہ صحیح کسی عالم دین سے پڑھواؤ، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کر کے آ جاؤ. یہ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ جب بھی توفیق دے سال ثواب، صبح و شام دوپہر کسی بھی وقت آدمی کر دے. اس کے لیے کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت متعین نہیں ہے. تو بس یہ آسان سی بات ہے، اور اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ جب بھی جتنا یاد آ جائے، پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، سورہ اخلاص ہی پڑھ کے بخش دو. کسی کو یہ بھی نہیں آتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، درود شریف، جو بھی پڑھا پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو پہنچا دیجیے. تو بات تو اتنی آسان اور سادہ سی ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. جب تک کھانا سامنے نہ رکھیں، اس میں بھی جناب جو پسندیدہ چیزیں ہیں مردے کی جو وہ کھاتے تھے وہ سامنے، جناب آم بھی رکھیں تو کیلا بھی سامنے رکھیں، اور جناب اس کو یہ بھی پسند ہے اور قورمہ بھی پسند ہے، متنجن بریانی بھی ہو، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں مولوی صاحب کے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد پھر کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں. ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ آج ہم نے اپنی طرف سے پیدا کر لی. اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ زندگی میں چونکہ ہم تیاریاں نہیں کرتے مرنے کے بعد. ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، ارے بھائی جو اتنی تم اعلیٰ درجے کی دعوتیں کرتے ہو، یہ خوشیوں کے موقع کی ہیں، مرنے کے موقع پر تو سادگی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دو. یعنی پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ جو دال دلیا جو بھی ہو خاموشی سے لا کے ان کے آگے رکھ دیں، اور وہ بھی جو گھر کے افراد ہیں صرف ان کے لیے. یہ نہیں کہ پورے محلے کی دعوت کر دی، پوری داغ دال کی پکڑ کے لے آئے. اب دال پکی بھی وہ کھاتا ہی نہیں، لیکن یہ کام کرو گے تو پھر بھاگ جائیں گے جتنے جو ایسے کھانے پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے کہ بھائی. ورنہ آج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے میمن بھائیوں کی دال پکتی ہے بڑی زبردست قسم کی، زیارت میں جاتے ہیں، تو زیارت کے اندر جو خاص قسم کی دال چاول ہوتے ہیں، خاص کر اوکھائیوں کے، اس کی بڑی شہرت ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ولیمے کی دعوت سے بھی مزہ زیادہ مزہ آتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں اچھا یار مرا تو بھی چلو دال چاول تو کھانے کو ملیں گے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بس سادگی کے ساتھ. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہوا، میرے والد صاحب کی غالباً پھوپھی لگتی تھی سگی، تو والد صاحب نے یہ کیا, گھر میں بس اس وقت مسور کی دال بنائی اور ایک پتیلے میں اتنی کہ اتنے 10-20 آدمیوں کو, 25 آدمیوں کو کافی ہو جائے جو ان کے گھر کے افراد ہیں, اور ہوٹل سے روٹیاں لی ان کے گھر پہنچا دی. تو اس سادگی, یہ سادگی ہم نے اپنی آنکھوں سے, یعنی غالباً یہ سن 68 کی بات, 68-69 کی بات, تو ایسی سادگی ہوا کرتی تھی عام طور پر, دال وال پک کے آگے برابر سے کہیں سے. اب تو ضروری سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا نا تو اب جناب ضرور کو قورمہ اور روٹی کرے, بےچارے کی پریشانی ہو جاتی جس نے دعوت کرنی ہوتی ہے نا, پوری دیگوں کی دعوتیں کرتا, چاہے جیب میں کچھ ہے نہ ہو لیکن جناب مسٹنڈوں کو کھلانا ضروری. ارے بھائی وہ لوگ کھائیں جو بےچارے گھر کے میں غمزدہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, جو ہے وہ اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے, ان کے قریبی عزیز رشتے دار آئے ہوئے ہیں یقیناً وہ بھی غم میں مبتلا ہیں, تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی کھلا دے تو حد تک تو ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کس کو کھلانا چاہیے, یا تو پڑوس کے لوگوں کو, سب سے بہتر پڑوس کے لوگ یہ کام کریں, یا پھر دور کے رشتے دار وہ یہ کام کریں. اور اس میں بھی 3 دن کی کوئی شرط نہیں, لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آئے, میں نے سعودی عرب میں بھی یہ چیز دیکھی, 3 دن تک کھانا بھیجتے ہیں, اور یہاں تو ماشاءاللہ کچھ نہیں, وہاں تو 10-10 5-5 بکرے پورے سالم بما پوری دال چاولوں کے رکھ کر, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں. تو یہ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں آج جن کو ضروری لوگوں نے سمجھ لیا ہے, ضروری نہیں ہے البتہ گھر کے جو افراد ہیں اصل میں وہ چونکہ غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت واقع ہوئی تو آپ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے کچھ گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجیں, اس لیے کہ ان کے گھر والے غم کی وجہ سے ایسی کیفیت میں ہیں کہ اس وقت کھانے پینے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, تاکہ تم ان کو کھانے پینے کو بھیج دو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لو, تاکہ تم ان کے غم میں بھی شریک رہو اور وہ کیفیت میں ہے تو اس کیفیت سے نکل بھی آئیں, ان کو بھی کہو چلو وہی کھاؤ, جس نے جانا تھا وہ چلا گیا, اب کھانا کب تک کوئی چھوڑے گا, ایک وقت دو وقت بلاخر کھانا پڑے گا. یہ مقصد اصل میں ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تعزیت بھی ہو جائے, اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی والا معاملہ بھی ہو جائے. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم گھروں میں پہلے سے اس کا اہتمام کریں. آج ان چیزوں کی بہت کمی ہے, مرنے کے بعد پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں لیکن یقینا اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی کچھ نہ کچھ شامل ہوتی ہیں, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے احوال کو درست فرما دے, اور جو چیزیں احوال واقعی پیش آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کے مطابق حل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد على ما قضیت ولک الشکر على ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے, کرم فرما دے, عافیت کے معاملے فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل, ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. اللهم انا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم انا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم انا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, عافیت کے معاملے فرما, خیر کے معاملے فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب پر رحم فرما, اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ اغیار کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. اے اللہ عاجز و کمزور ہیں. الہ العالمین آپ سے قوت اور طاقت چاہتے ہیں. اے اللہ آپ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیں. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیں. یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں کے ساتھ عافیت اور خیر کے معاملے فرما. اے اللہ ہم تمام امور میں آپ سے عافیت مانگتے ہیں. ہمارے حق میں جو یہ چیزیں عافیت والی ہوں اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے عطا فرما دیجیے. دنیا میں بھی عافیت عطا فرما, آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہمیں عافیت ادارے نصیب فرما. یا اللہ عافیت ادارے نصیب فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دین سے ہٹ کر ہیں, یا اللہ ان سے ہمیں دور فرما دیجئے. ان چیزوں کو ہم سے دور فرما دیجئے. خالص صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کوتاہیاں کمی ہم میں ہیں انہیں دور فرما دے. یا اللہ جو کوتاہی اور کمی ہے انہیں دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے بعض حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو, اے اللہ سب کی ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. بعض حضرات اپنے معاشی حالات سے پریشان ہیں. اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اور واقعتاً آج کل کے جو حالات ہیں اس زمانے میں اچھے اچھے لوگ ہل گئے ہیں. اپنے فضل خاص سے یا اللہ سب کی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ سب کی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ سب کی صفوت پوشی قائم رکھ. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کی پردہ دری نہ فرما. عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ حلال طریقے سے عطا فرما. رزق واسعہ عطا فرما. اے اللہ رزق واسعہ عطا فرما. اپنے فضل خاص سے یا اللہ. اسی طریقے سے اللہ بعض حضرات نے اولاد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا. یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. بعض حضرات نے اولاد صالح اور نرینہ اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین اور جس کی جو بھی خواہشیں ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. سب کے حزن و ملال کو دور فرما دے. یا اللہ آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں. اے اللہ آپ ہی سے ہماری التجا ہے. آپ ہی سے ہماری فریاد ہے. آپ ہی یا اللہ ہمارے معاملات کو جانتے ہیں. اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں عافیت ادارے نصیب فرما دیجیے. ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا دیجیے. مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دیجیے. عزتیں عطا فرمائیے. ذلتوں سے محفوظ فرما دیجیے. پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہمت قوت اور طاقت عطا فرما دیجیے. اے اللہ دو, اے اللہ عزتیں عطا فرما دیجیے. کفار کا اے اللہ جو روب اور دبدبہ ہے اس کو ختم فرما کر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ قائم فرما دیجیے. یا اللہ جو آپ نے ہمیں پہلے ہمت قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی اور دشمنوں پر اہل اسلام کا جو روب اور دبدبہ تھا, اے اللہ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اس کو دور کر دیا ہے. اپنے فضل خاص سے ہمیں پھر سے عطا فرما دے. یا اللہ وہ قوت و شوکت, وہ قوت و طاقت جو آپ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو عطا فرمائی ان کے اچھے اعمال کی بنا پر, اے اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کر اے اللہ یہ ساری نعمتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ پھر سے مسلمانوں کی ہوا کو یا اللہ قائم فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے مسلمانوں کا روب اور دبدبہ کفار پر قائم فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب میں آپس میں ہم سب کو متحد اور متفق فرما دیجیے. افتراق اور انتشار سے بچائیے. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے رحم فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما. اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجئے، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجئے، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ جو دنیا اور آخرت میں نیک نامی عطا فرما، ذلتوں سے رسوائیوں سے دنیا میں بھی محفوظ فرما، آخرت میں محفوظ فرما. یا اللہ ہم سے اپنی رضا والے کام کرا لیجئے، ایسے کاموں سے بچائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہو تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.